الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. اس کا نام سورہ بروج ہے. بروج یہ ہے نا, 27 نمبر پر نازل ہوئی ہے سورہ والشمس وضحاها کے بعد اور سورہ والتین سے پہلے. ما قبل والی سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ سورت میں مومن اور کافر کی جزا اور سزا کا بیان تھا کہ مومنوں کو بدلہ ملے گا, کافروں کو سزا ملے گی, اور یہاں کافروں کی مخالفت کے سلسلے میں مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اس صورت میں کہ مسلمانوں, یہ کافر تمہارے خلاف بولے تو گھبرا نہیں جانے گا. تسلی دی اللہ نے اہل ایمان کو اور کافروں کے عذاب کی وعید بیان کی. جو عذاب کی وعید سابقہ صورت کے آخر میں, وہی عذاب کی وعید اس صورت کے ابتدائی مضامین کے اندر ہے. سورہ بروج مکہ مکرمہ میں ایسے دور میں نازل ہوئی جب کافروں کی طرف سے مظالم پوری شدت کے ساتھ برپا تھے. مشرکین مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت تکلیفیں دیتے تھے, ایمان سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر کے مسلمانوں کو تسلی دی. کافروں کو اس صورت کے ذریعے ان کے برے انجام سے واقف کیا گیا کہ دیکھو, تم آج مسلمانوں کو ستاتے ہو نا, تو اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے, یاد رکھنا. کافروں کو ان کے برے انجام سے واقف کرا کے ان کو بری حرکت سے باز رہنے کی دعوت دی گئی اس صورت کے ذریعے سے, اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ یہ ستاوے تو ثابت قدم رہو, اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیں گے اور ان کافروں کو ناکام کریں گے عنقریب. جو آدمی اس کو خواب میں پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو فکروں سے نجات دیں گے اور علوم سے اس کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے, ہر قسم کے علوم سے اس کو باری تعالیٰ نوازیں گے. والسماء ذات البروج, اب یہ بروج کیا چیز ہے, کیا چیز ہے بروج؟ براجا یبرجو, بروجن کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنے کے, کسی چیز کو ظاہر کرنا. نمبر ایک, حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد ہے راستے اور منزلیں. آسمان میں راستے ہیں, آسمان میں منزلیں ہیں, اس کی باری تعالیٰ نے گویا کہ قسم کھائی ہے, اور وہ راستے ایک دم ظاہر اوپنلی, اسی لیے اس کو بروج سے تعبیر کیا گیا, ایک دم بین ظاہر, اس لیے بروج کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا. نمبر دو, مراد ہے آسمان پر بڑے بڑے محل. کیا آسمانوں کے اوپر بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں؟ نمبر تین, آسمان کے دروازے مراد ہے, جن دروازوں سے دنیا میں مصیبت, غم, راحت, اچھے حالات, برے حالات سب اترتے, وہ راستے والا آسمان, ایسا مراد ہے. نمبر چار, 12 برجیاں مراد ہے. یہ سب فلاسفہ کی کہی ہوئی ایسی سب باتیں ہیں, 12 برج آسمان کے اندر جن کو آفتاب ایک سال کی مدت میں طے کر لیتا ہے. آسمان میں 12 برج, پھر ان کو پوچھنے جانے کا کہ بھائی یہ 12 برج کیا مطلب, کون کون سے 12 برج, تو کہتے ہیں کہ ایک کا نام الحمل, دوسرے کا نام الثور, تیسرے کا نام جوزا, چوتھے کا نام السرطان, پانچویں کا نام الاسد. چونکہ مفسر نے یہی معنی مراد لیا ہے 12 برجیوں سے 12 ستارے اور ان کی منزل کا, اس لیے اپنے کو یہ سب جو ہے کرنا پڑتا ہے کہ الاسد, چھٹے کا نام سنبلا, ساتویں کا نام میزان, آٹھویں کا نام العقرب, نویں کا نام القوس, دسویں کا نام الجدی, گیارہویں کا نام الدلو, بارہویں کا نام الحوت, یعنی یہ سب ستارے ان جانوروں کی شکل جیسے دکھتے ہیں اگر دیکھنے جاؤ تو, کوئی حوت یعنی مچھلی کی شکل میں, کوئی جو ہے کیکڑے کی شکل میں, کوئی بالی کی شکل میں, کوئی بچھو کی شکل میں, کوئی شیر کی شکل میں, کوئی بیل کی شکل میں, اس لیے یہ سب نام ان کے دیے ہیں فلاسفہ نے. یہ 12 منزلیں اور 12 برج مراد ہے, اور یہ 12 برج جو ہے نا 7 سیاروں کے ہیں. قدیم فلاسفہ کے یہاں بڑے بڑے سیارے 7 تھے, اب جدید سائنٹسٹوں نے ان کے اندر اضافہ کر ڈالا ہے, اور اضافہ کر کے جو ہے اس کو 9 تک 10 تک پہنچا ڈالا ہے. اب یہ جو 12 برج ہیں تو کہتے ہیں مریخ کے 2 برج, مریخ کے 2 برج حمل اور عقرب, زہرہ کے بھی 2 برج ثور اور میزان, عطارد کے بھی 2 برج الجوزا اور سنبلا, قمر کا 1 برج سرطان, سورج کا بھی 1 برج وہ اس اسد, مشتری کے 2 برج کوس اور حوت, اور زحل کے بھی 2 برج ایک جدی اور دلو. اس طریقے سے ستاروں کی الگ الگ برجیاں اور منزلیں بھی ان فلاسفہ نے تقسیم کر ڈالی ہے. اور جو حضرات مفسرین یہاں قلعے مراد لیتے ہیں یا محل و سمائی ذات البروج, تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ملائکہ آسمانوں پر پیرا دینے کے لیے جن قلعوں میں اور جن محلوں میں جلوہ افروز ہوتے وہ بروج سے مراد ہے, باری تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. اور یہ بڑے بڑے ستارے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں, سب آسمان میں جڑے ہوئے ہیں, فٹ کیے ہوئے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید نے ان سیاروں کو ستاروں کو آسمان میں جڑا ہوا قرار نہیں دیا ہے, بلکہ ان کو کھلی فضا میں اوکاش میں ان کو سیر کرتا ہوا قرار دیا ہے کہ یہ ہر ستارہ اپنی اپنی جو ہے مجرا میں یعنی گھومنے کی جگہ میں وہ سیر کرتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, يَسْبَحُونَ یعنی تیرتے آسانی کے ساتھ گھومتے اور چکر لگاتے رہتے ہیں. یہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, قسم ہے آسمانوں کی جو برجیوں والا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا, یعنی قیامت کا دن, اس کا اللہ کی طرف سے بندوں کو وعدہ ہے کہ آنے والا ہے. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ, جو حاضر ہوئے اس کی بھی قسم اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوئے اس کی بھی قسم. اب شاہد اور مشہود سے کون کون سے دن مراد, تو نمبر 1 شاہد سے مراد یوم الجمعہ, چونکہ ہر ہفتے وہ حاضر ہوتا ہے بیچارہ, ہر ہفتے حاضر ہو کے آ جاتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم الجمعہ مراد. اور مشہود سے یوم العرفہ, چونکہ ساری دنیا سے انسان چل کے عرفہ میں جا کے حاضر ہوتے ہیں, اس لیے مشہود سے مراد یوم عرفہ. اور بعض مفسرین نے مراد لیا ہے الشاہد, اس سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, چونکہ انسانوں کی حالات کا مشاہدہ کرنے والے حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. اور بعض حضرات نے مشہود سے یوم النحر کو مراد لیا ہے, جس دن جانوروں کو کاٹا جاتا ہے, وہ بھی بعض نے مراد لیا ہے. مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے, اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے. بہرحال باری تعالیٰ نے شاہد اور مشہود دونوں کی قسم کھائی. آگے فرمایا قسم کھا کر کے ایک قصہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کو تسلی دینے کے واسطے کہ مسلمانوں تسلی سے رہو, تم سے پہلے بھی ایسے قصے تو دنیا میں بہت ہوئے. کیا ہوئے قصے؟ قتل اصحاب الاخدود, کھائی والے مارے گئے, کھائی والے مارے گئے, کھڈا کھودنے والے مارے گئے, ہلاک کر دیے گئے. النار, وہ ایک آگ ہے ذات الوقود جو بھڑکنے والی, جس کے اندر ایندھن ہو, بھڑکانے والی, بھڑکنے والی, ایندھن والی, آگ والی. اذہم علیہا قعود, جب وہ لوگ اس آگ کے ارد گرد گول گول بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ کافر خندق کھودنے والے, کھائی کھودنے والے, مومنوں کے ساتھ جو سزا کا برتاؤ ہو رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب اس میں کون سا قصہ, روایتیں ہیں سب, اپنے بھی دو چار دیکھ لے روایتیں. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے ایسی آئی ہے کہ بابل والوں نے یہودیوں کے دین موسوی سے انحراف کر لیا. بابل والوں نے یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے انحراف کروایا زبردستی. بابل کے لوگ چونکہ مجوسی تھے تو انہوں نے حملہ کر کے بت پرستوں نے ان یہودیوں کو زبردستی مجبور کیا. کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہونے کے اوپر. وہاں پر سورہ اسراء کے شروع کے اندر جو آئے تھے نا, ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, وہاں سات اقوال ہیں مفسرین کے, اس میں ایک قول وہاں یہ پڑھو گے کہ بابل والوں نے کس سن میں حملہ کیا تھا بیت المقدس پر اور یہودیوں کو مجبور کیا تھا مرتد ہونے کے اوپر. حالانکہ اس زمانے کے اندر یہودی مذہب صحیح مذہب سمجھا جاتا تھا. تو بابل کے مجوسیوں نے حملہ کیا فلسطین کے یہودیوں پر اور ان کو دین موسوی سے منحرف ہونے کے اوپر مجبور کیا تھا, اور ایسا مجبور کیا کہ ان بابل والوں نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ جلائی, اور جو یہودی انکار کرے کہ میں دین موسوی نہیں چھوڑوں گا اس کو اٹھا اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے تھے. یہ ہے مراد. تو گویا اصحاب الاخدود سے مراد ہو گئے کون؟ بابل والے. اور مومنین سے مراد کون؟ یہودی اس دور کے, جو حقیقت ایمان کے اوپر سمجھے جاتے تھے. بعض حضرات نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی, اور آدمی جب ڈھیچتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے, تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ زینا کر لیا. اب بھانڈا پھوٹ جاوے تو بہت خراب بات ہوئے, اور تو دونوں نے آپس میں تعلقات بھی استوار کر لیے کہ بہن تجھے کسی کو کہنے کا نہیں, میں کسی کو نہیں کہوں. لیکن بات کھل گئی, لوگوں میں بہت چرچا ہوا, تو بادشاہ نے اعلان کر دیا اس زمانے کے اندر ایران کے بادشاہ نے کہ خدا نے بہن سے نکاح کو حلال قرار دیا ہے. اپنے جرم کو چھپانے کے واسطے کیا اعلان کیا؟ کہ خدا نے اپنی بہن سے نکاح یعنی زنا صحبت حلال کر دی ہے. لوگوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں دے رہے حکم. تو اس بادشاہ نے حکومت کے نشے میں آ کر کے بڑی بڑی کھائے کھدوائی. جو لوگ بھی اس کی اس بات کو نہ مانے اس کو ڈال لیتا تھا, مجبور کرتا تھا. آگ بھڑکی, بہت بھڑکی, بہت بھڑکی. بادشاہ کی جو بات نہیں مانے سب کو آگ کے اندر ڈال لیتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, اس بادشاہ کے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جب سے اس نے اپنی بہن سے نکاح کو حلال ہونے کا اعلان کیا, تب سے ایران کے مجوسیوں کے اندر جو ہے بہن ماں بیٹی کے ساتھ زنا اور شادی کا رواج ہو گیا, اور آج تک ہے کہ ان مجوسیوں کے اندر, پارسیوں کے اندر بہن سے بیٹی سے سب سے جائز. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سب ایک ہی چیز ہے سب کے اندر, اسی لیے سیم سیم ہے, اسی لیے سب سیم سیم چلے. اس طریقے کی بات یہ لوگ کہتے ہیں. نمبر تین, ایک تیسری روایت اس طریقے سے آئی ہے کہ ہمیر یمن کا بادشاہ شبان نے ایک دفعہ یثرب کا سفر کیا یعنی مدینہ منورہ کا. اس شبان حمیری بادشاہ نے، یمنی بادشاہ نے مدینہ آ کر کے یہودی مذہب قبول کیا، چونکہ مدینہ میں اس دور میں یہودی رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے بہت پہلے. پھر اس نے واپس یمن جا کر کے یہودی مذہب کی تبلیغ شروع کی، نجران پر حملے کیے، نجران والوں کو بھی مجبور کیا کہ تم لوگ بھی اپنا مذہب چھوڑ کے یہودی مذہب کے اندر آ جاؤ. لیکن جب نجران والوں نے یہودی مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس شبان ہمیری بادشاہ نے ایک بڑی آگ لگوائی خندق کھود کر کے، اور جو یہودی مذہب کو پر عمل نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، اس کو قتل کر ڈالتا، آگ میں ڈال لیتا تھا. 20,000 نجرانی لوگوں کو جلا ڈالا اس کے اندر. چنانچہ نجران کے لوگ بچ بچا کر کے بھاگے اور قیصر روم کے پاس پہنچے. بعض روایت میں ہے کہ شاہ حبشہ کے پاس پہنچے، اور رومی اور حبشائی حکومتیں اس زمانے میں عیسائی مذہب پر چلنے والی تھی، اور جا کر کے مدد کی درخواست کی کہ شبان ہمیری کے خلاف ہماری مدد کرو، وہ تو ہم کو زبردستی یہودی بنا رہا ہے. چنانچہ ان عیسائی سلطنتوں نے یمن کے اوپر عظیم حملہ کیا 70,000 افواج کے ذریعے سے، اور اس کے اندر یمن کا یہ شبان ہمیری بادشاہ قتل کر دیا گیا، اور یمن کے اندر بھی عیسائی حکومت قائم ہو گئی، گویا کہ وہ حبشہ کی عیسائی حکومت کا ایک حصہ بن گیا. حبشی عیسائیوں نے نجران کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد پھر وہاں کعبہ کی شکل میں ایک عمارت بنائی، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مکہ کے کعبہ کے مقابلے کے اندر اس یمن کے کعبہ کو مرکزی حیثیت دی جاوے، اور اس کے اطراف کو پورا حرم بھی ان لوگوں نے قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کی بعثت کے دور کے اندر بھی وہ موجود تھا. چنانچہ نجران کے ہی علاقے سے وہ جو نصارہ کا وفد آیا تھا جو سورہ آل عمران کے شروع میں آپ نے پڑھا، وہ اسی نجران کے علاقے سے آیا ہو وفد تھا، وہ وہی نسل تھی. کون سی؟ جو حبشہ کی حکومت یا نجران میں قائم ہوئی تھی اور وہاں عیسائی مرکز جو بن گیا، اسی کی یہ نسل تھی جو نجران کے نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. چوتھی روایت جو صحیح حدیثوں کے اندر آئی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے تقریباً 70 پہلے کا واقعہ، اور وہ واقعہ ہے بادشاہ یوسف ذو نواس کا، اور جس بچے کے متعلق واقعہ ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن تامر. یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ یوسف ذو نواس جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت چل رہی تھی ایک ساحر کے اشارے پر یا کسی کاہن کے مشورے کے اوپر. وہ ساحر یا کاہن بہت بڈھا ہو گیا تو اس کے ایک دن اس نے یوسف ذو نواس سے کہا، بادشاہ میں تو بڈھا ہو رہا ہوں، میرا یہ فن میں قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی تیز ترار چالاک ایکٹیو ہوشیار ٹیلنٹ چھوکرا مجھے دے دو کہ میں اس کو اپنا یہ فن سکھلا دوں. چھوکرا اس لیے دینے کا کہ وہ لمبی مدت تک آپ کی حکومت کا معاون بن کے رہے. تو بادشاہ نے تلاش تتبو کروا کر کے عبداللہ بن تامر کا انتخاب کیا کہ یہ بچہ آئے گا تمہارے پاس، اس کو تم کو جادو سکھا دینے کا. اب یہ بچہ روز جاوے وہ ساحر کے یہاں جادو سیکھنے کے واسطے، تو راستے میں ایک راہب کا مکان بھی پڑتا تھا جو شریعت عیسوی کے اوپر عمل کرتا تھا. یہ بچہ وہاں جاتے جاتے تھوڑی دیر وہ پادری کی بات سننے بھی بیٹھ جاتا تھا، وہ راہب کی جو انجیل پڑھتا تھا تو اس کی بات اس کے گلے میں اترنے لگی، چونکہ وہ آسمانی باتیں تھی اور ساحر کے پاس سب بناوٹی باتیں تھی تو اس کی بات گلے میں نہیں اترے. تو یہ بچہ جاوے تو تھوڑی دیر وہاں راہب کے پاس بیٹھ جاوے، تو وہاں ساحر کے یہاں دیر سے پہنچے تو راہب اس کو کھڑا رکھے، कान पकड़वा रहे, क्यों देर से आया, क्यों घूमता रहता है, कभी मारता भी है, लेकिन ये बच्चा अब्दुल्ला बिन तामूर को उसकी बात में मजा आता, क्योंकि हकाइक थे उसकी बात में, इसीलिए ज्यादतियां सख्तियां बर्दाश्त करके भी रोज जाते हुए पहले राहिब के पास बैठ के इल्म हासिल करे, फिर शायर के यहाँ जावे, और जब शायर के यहाँ से छुट्टी होवे तो वापसी में फिर राहिब के यहाँ बैठ जाए, तो घर वाले देखे कि इसके आने का टाइम तो 11:15 ही आया, क्यों 12:15, तो घर वाले भी सपाटे मारे उसको, कहाँ जाता है, देर से आता है, घूमता रहता है, उसको सख्ती होवे। ये दो वक्त जो है राहिब की खिदमत में हाजिरी देवे, जाते और आते, और इधर राहिब साहिर की मार, इधर घर वालों की ज्यादती, लेकिन सब कुछ गवारा करने के बावजूद इसने राहिब के पास उसके उलूम को हासिल कर लिया, उलूम की तकमील की, और साहिर की बातों पर बहुत ध्यान नहीं देवे, सुनी वन सुनी कर देवे वो। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा मामूल के मुताबिक जो है निकला घर से, तो रास्ते के ऊपर कोई बहुत बड़ा जंगली जानवर था, अजदहा या शेर, जो इतना भारी जसामत का था कि पूरा रोड उसने ब्लॉक कर दिया था, ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक के वो बैठा हुआ था, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके पास जाकर के उसको हटाओ, इतना भारी भरकम हो जानवर। अब इस बच्चे अब्दुल्ला बिन तामून ने, बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उसने कहा आज मौका है कि मैं पहचान लूं कि साहिर का मजहब सही है कि राहिब का मजहब सही है, लिहाजा उसने हाथ में एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के उस जानवर की तरफ फेंका कि ये राहिब का मजहब अगर सच्चा हो तो उसके रब के नाम से मारता हूँ। यूं करके एक पत्थर जो मारा तो एक बच्चे के एक छोटे पत्थर से वो जानवर हलाक हो गया और तबाह हो गया, और पूरे शहर में चर्चा हो गया कि अब्दुल्ला बिन तामूर को इल्म जानता है बच्चा, कि इतने बड़े जानवर को जिसको बड़ी बड़ी फौज नहीं हटा सकती थी, इस बच्चे ने एक पत्थर मार के उस जानवर को मार डाला। अब उसके यहाँ लाइन लगनी चालू हो गई, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार शुरू हो गया सिलसिला। चुनांचे कोई आता के मेरी आंख अंधी हो गई है, तो अब्दुल्ला बिन तामूर कहवे के चल ईमान ला इस राहिब के मजहब पर यानी अल्लाह पर, तो मैं तुझे अच्छा कर दूंगा। तो आंख की लालच में नाबीना भी ईमान ले आवे, तो ऐसा सब सिलसिला शुरू हो गया। तो बादशाह का एक करीबी मुसाहिब, वो भी नाबीना था, उसको पता चला, वो आया तो उसने भी जो है ईमान कबूल किया और उसकी आंखें भी दुरुस्त हो गई। अब जब दूसरे दिन वो दरबार में गया तो बादशाह ताज्जुब से पूछता, अबे ओ अंधे तू कैसे बीना होके आया? तो उसने कहानी सुनाई कि वहाँ अब्दुल्ला बिन तामूर नाम का ऐसा बच्चा है और वो हमसे एक अल्लाह की इबादत की बात करवाता है, फिर उंगली फिराता है, अल्लाह के नाम से तो अच्छे हो गए, उसका मजहब सही है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, वो बुत परस्ती करवाता था और ये जो एक अल्लाह की बात आई इसलिए उसको गुस्सा आया। तो उसने वो नाबीना को, राहिब को, बच्चे को, सबको बुलवाया अदालत के अंदर और कत्ल करवाना चालू किया। उसमें ये बच्चे के ऊपर कत्ल, चूंकि बच्चा था उसको तो अब अलल ऐलान कत्ल नहीं कर सकता था, तो किसी को लेके भेजे के जाओ इसको पहाड़ पे ले जाओ, खेल खिलाने के बहाने से किसी बहाने से और ऊपर से धक्का मार के गिरा डालो, फिर अपने यूं कह देंगे कि वो तो गिर गया, बच्चा ने मर गया। ऐसी सियासत कदीम जमाने से दुनिया में चलती रहती है, किसको कैसे उड़ाने का वो सब तरीके। तो इस तरह बच्चे को लेकर के गए और ऊपर ले जाके धक्का मारना चाहा पुलिस वालों ने, तो पुलिस वाले खुद नीचे गिर गए और मर गए, और बच्चा सही सलामत वापस आ गया। मुस्लिम शरीफ में रिवायत बहुत तफसील के साथ है। फिर बादशाह ने उसको जो है कश्ती में भेजा के जाओ दरिया के बीच में ले जाके उसको डुबो के मार डालना, तो वहां गए तो सब कश्ती वाले डूब गए ने, बच्चा आस्ता आस्ता वापिस आया। इस तरह उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो बादशाह बहुत परेशान था। एक दिन बच्चे ने बादशाह को यूं कहा कि अगर मुझे मारना है तो मुझे अलल ऐलान मजमे आम के अंदर मुझे सूली पे लटकाओ और मेरी तरफ एक तीर छोड़ो, और तीर छोड़ते वक्त यूं पढ़ना भी इसमें रब हाजल गुलाम, इस बच्चे के रब के नाम से तीर मारता हूँ तो देखो मैं मर जाऊंगा। चूंकि इसको तो जान देते देते दुनिया को तौहीद का सबक सिखाना था, बादशाह ने पूरे यमन का एक मजमा जमा हुआ और मजमा आम में बादशाह ने ये सोचा कि आज बच्चा मर जाएगा तो फिर लोग उसके हाथ पे ईमान नहीं लाएंगे, लोग उसके पास शिफा के लिए नहीं दौड़ेंगे। तो उसने भी बेवकूफ़ी में पूरा मजमा जमा कर डाला और फिर उसकी तरफ तीर छोड़ा यही वजीफा पढ़ के, और तीर भी उसी ने दिया था कि लो मेरे तरकश में से तीर लेना। تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ یمن کے اندر ایمان اور تیزی سے پھیلا. قربانی رنگ لائے بھائی دوستو بزرگوں, تو اتنی تیزی سے ایمان پھیلا, اتنی تیزی سے کہ سب لوگ جو بیچارے پہلے ہی ہوں, لوگ یوں سمجھتے تھے کہ دیکھو بادشاہ نے اس کو مار ڈالنے کے واسطے کیسی کیسی ترکیبیں اپنائی, لیکن کبھی یہ بچہ مرا نہیں. لیکن اس بچے کے نام سے تیر چلایا تو بچہ مر گیا. معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کوئی دین حق کے اوپر ہے, لہذا سب لوگ جوک در جوک ایمان لانے لگے, جلدی جلدی کلمہ پڑھنے لگے. تو بادشاہ نے کہا یہ تو یہ کچھ الٹا ہو گیا, ریئیکشن کرنے گئے کیا اور ہو کیا گیا. تو اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا خندقیں کھودو, اور بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر کے لوگوں کو لایا جاتا تھا. جو بھی کلمے پر رہے ہوئے اس کو آگ میں ڈال دے, جلا ڈالے, اور جو کلمہ چھوڑ دے اس کو زندہ رہنے دے. ایسا سب ہوا. اخیر کے اندر ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا. اس شیرخوار بچے کی وجہ سے اس عورت کے دل کے اندر جھجک پیدا ہوئی. اللہ نے اس کے اس شیرخوار بچے کو گویائی عطا فرمائی, اور وہ بچے نے اپنی ماں کو خطاب کر کے کہ ماں تو حق پر ہے, کود جا, یہ جو آگ تجھے نظر آ رہی حقیقت میں جنت کے باغیچے ہیں. یہ کہہ کر کے وہ عورت بھی وہ اس کے اندر کیر کود پڑی. پھر ہزاروں اہل ایمان, 20,000 یا 70,000 اتنے اہل ایمان کو آگ کے اندر جلا دیا گیا. اور جو ہے پھر یہ آگ پھیل پڑی اور یمن کے ان ظالموں کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ ہمارے خطبات کے اندر موجود ہے, وہاں پڑھ لینا اس کو. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ اتنی بڑی بھاری خطرناک جو سزا دی گئی وہ کیوں دی گئی؟ ان سے بدلہ انہوں نے اسی لیے لیا کہ وہ ایک اللہ زبردست بڑی تعریف والوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے. آج دنیا میں یہی تو ہے, ساری دنیا مسلمان کی دشمن کیوں؟ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, کوئی آتنکوادی نہیں ہے, کوئی مسلمان بم دھماکے کرتا نہیں ہے. دشمنی صرف ایک چیز کی, الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید. قرآن مجید نے ایک آیت میں پورا خلاصہ بیان کر دیا کہ ان کی دشمنی اور انتقام کی وجہ ایک ہی, ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید, کہ یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. بس اسی ایمان کی نسبت کے اوپر یہ ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے. الذی لہ ملک السماوات والارض, جس اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالی کے سامنے ہر چیز, اللہ تعالی کے سامنے ہے ہر چیز, اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہے. اب یہ جو ہے نا شہود کا جو لفظ گزرا, بالمؤمنین شہود, تو اس شہود کے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ شہادت سے مشتق ہے. شہادت بمعنی گواہی. کیا مطلب؟ بادشاہ جو یمن کا تھا اس کے دربار کے اندر کارگزاریاں آیا کرتی تھی. چنانچہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کارگزاری آتی کہ یہ تمہارے وفادار ہیں, بعض لوگوں کے لیے کارگزاری آتی یہ تم سے غدار ہے. ظاہر بات ہے کہ ایمان والوں کو غدار, اور بادشاہ کے مذہب پر چلنے والوں کو وفادار. اور کوئی کہوے دوسری گواہی دے وے تو کہوے اچھے کام کرنے والوں کی اچھی گواہی, برے کام کرنے والوں کی بری گواہی. یہ سب گواہیاں بادشاہ کے دربار میں چلتی رہتی تھی. بات کہتے ہیں کہ شہادت حاضری کے معنی کے اندر ہے, اور جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے. حاضری کے معنی میں ہوں, کیا مطلب ہوگا آیت کا؟ کہ مومنین کے ساتھ جو عذاب کا برتاؤ ہو رہا تھا, وہ جو خندقیں کھدوائی, آگ جلوائی, تو اس زمانے کے تمام یمنی کافر جمع ہوئے اور خندق کے ارد گرد بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے؟ حاضر ہو کر مومنین کو جو عذاب دیا جا رہا تھا اس کو خوشیوں سے, لذتیں لے کر, مزے لے کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو ان کو جلایا جا رہا ہے, ان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو شہود بمعنی حضور. یمنی کفار ان خندقوں کے ارد گرد حاضر ہوئے اور مومنوں کو جو تکلیف دی جاتی تھی وہ خوشی خوشی دیکھ رہے تھے وہاں حاضر ہو کر کے. یہ معنی بھی بعض حضرات نے لیا ہے.